الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء يبلغ فأه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق الله العلي العظيم دروشي فريا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی مسلسل تفسیر کے تحت جن آیات کا بیان ہو رہا ہے اس میں بجلی گرج چمک اور برسات وغیرہ کا ذکر آ رہا ہے. گزشتہ جمعے بھی خاصی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی تھی, انشاءاللہ آج بھی انہی آیات پر گفتگو کروں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم, جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ بظاہر ہم لوگ جو آواز سن کر جس کو گرج کہتے ہیں یہ الراج ایک فرشتہ ہے اس کی آواز ہے اور وہ تسبیح کرتا ہے. تسبیح کے ضمن میں بھی کچھ باتیں عرض کی تھی, مزید انشاءاللہ عرض کروں گا. علماء مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب راج کی آواز سنی جائے تو تسبیح پڑھنی چاہیے. جب بادل گرجے تو یہ بظاہر ہمیں گرج لگتی ہے لیکن فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں تو سننے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تسبیح پڑھا کریں. اور تسبیح کے الفاظ آسان ترین الفاظ ہیں, سبحان اللہ. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آواز زمین والوں کے لیے دھمکی ہے کہ وہ ہوش کریں, اللہ کی طرف دھیان لگائیں, غفلت میں نہ رہیں اور اپنے آپ کو جھنجھوڑیں, جگائیں, بیدار کریں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو بھی رات کی آواز سنے وہ یہ الفاظ کہے, سبحان الذی یسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته وهو علی کل شیء قدیر. اگر اتنے الفاظ وہ پڑھ لے گا, اگر اس پر بجلی گر بھی جائے گی تو بھی وہ دین اسلام پر مرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا, امام بغوی نے اس بات کو لکھا ہے, حضرت محمد بن علی الباقر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے کہ بجلی صرف غیر مسلموں پر نہیں گرتی, کبھی کبھی مسلمانوں پر بھی گرتی ہے, لیکن بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. وہ امام فرماتے ہیں کہ جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے اس پر بجلی نہیں گرتی, بشرطے کہ وہ صحیح طرح ذکر کر رہا ہو, ایمان والا ہو. ایک امام کا فرمان ہے اور ہم بزرگوں کی بات میں زیادہ تردد یا تامل شک شبہ نہیں کرتے. ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حالت تھی. مفسرین نے لکھا کہ جب کبھی رات کی آواز آتی, بادل گرجتے تو وہ باتیں کرنا چھوڑ دیتے اور تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے, دو کلمے ایسے ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں, وزن میں بہت بھاری ہیں, اللہ کے نزدیک بہت پیارے ہیں. زبان پر ہلکے ہیں مگر وزن میں بہت بھاری ہیں, اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہم نے یہاں مسجد کے ماتھے پر اس کو لکھا ہوا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور اس کو یاد کر کے انہیں پڑھنے کی عادت ہو جائے. کوئی تنگ دست ہو مالی طور پر, ان کلموں کو وہ اگر محبت سے پڑھتا رہے اس کے رزق میں فراخی ہو جاتی ہے, کشادگی ہو جاتی ہے. اللہ کی پاکی بیان کرنے والا مخلص نہیں رہتا, اس کے رزق میں اضافہ اور زیادتی ہوتی ہے. بیضاوی نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس رات کو سننے والے تسبیح اور تحمید کرتے ہیں, یعنی جب رات فرشتہ تسبیح پڑھتا ہے تو باقی تمام فرشتے بھی تسبیح پڑھتے ہیں، اسی لیے آواز بہت ہوتی ہے. وہ بلند آواز سے تسبیح پڑھتا ہے تو باقی سارے بھی تسبیح پڑھتے ہیں. جب فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں تو سننے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تسبیح پڑھا کریں. بظاہر یہ گھن گرج ہے، حقیقت میں یہ فرشتوں نے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کی عظمت و جلال کا اعلان کیا ہے. یہ اس کی ایک کمال اور اس کی قدرت کا اعلان ہے. وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں کہ اے غافل اللہ کو یاد کر، کیونکہ اللہ کی یاد کے بغیر نہ کسی کو سکون مل سکتا ہے، نہ اطمینان مل سکتا ہے، نہ امن مل سکتا ہے. یہ تسبیح اللہ کی بارگاہ میں بڑی پسندیدہ ہے. ایک واقعہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوا ہے، اپنی یادداشت کے مطابق پھر سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ تسبیح کتنی پیاری اور کتنی پسندیدہ چیز ہے. واقعے کو مختصر کر کے پیش کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ. خلیل بڑے پیارے بڑے گہرے دوست کو کہتے ہیں. پہاڑوں کے دامن میں بے شمار بکریاں، ہزاروں بکریاں تھی، ان کو چرا رہے تھے. امتحان مقصود ہوا، امتحان لیا جائے. اتنا مال ہے ان کے پاس دنیا کا، دیکھیں کہ دنیا کی محبت کہیں دل میں تو نہیں آ گئی. کیونکہ دعویٰ ہو کسی سے محبت کا اور اس کے بدل میں کسی اور سے تعلق زیادہ ہو جائے تو پھر وہ محبت قائم نہیں رہتی. امتحان مقصود ہوا. ایک پہاڑ کے کنارے پر جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور تشریف لا کر انہوں نے بڑے پیارے انداز میں تسبیح پڑھی. سبحان قدوس ربنا ورب الملائکة والروح. اللہ کی پاکی بیان کی. حضرت ابراہیم نے جب اس آواز کو سنا تو جھوم گئے، لطف آیا، لذت ملی. فرمانے لگے اے تسبیح پڑھنے والے، تو کتنی اچھی تسبیح پڑھ رہا ہے، تیرا انداز، تیری آواز کتنی اچھی ہے، مجھے میرے رب کی تسبیح پھر سنا دے. شوق ہوا تو میں یہ آواز پھر سنوں. انہوں نے پھر پڑھ دی. کہنے لگے تیرے اس طرح تسبیح پڑھنے سے مجھے بڑا مزہ، بہت سرور آیا ہے، بہت لذت ملی ہے، ایک بار پھر سنا دے. انہوں نے ایک بار پھر پڑھ دی. انہوں نے پھر مطالبہ کیا، ایک بار اور سنا دے. ادھر سے آواز نہیں آئی. حضرت ابراہیم نے فرمایا سن، تو بہت اچھی تسبیح پڑھتا ہے، تیرے تسبیح پڑھنے میں بڑا مجھے سرور آتا ہے. سن، میرے پاس بہت سی بکریاں ہیں، میں نے تجھ سے فرمائش کی، تو نے مجھے سنایا، اب تو نہیں سنا رہا. جتنی بکریاں میرے پاس موجود ہیں ان کا چوتھائی حصہ 25% تجھے دیتا ہوں، مجھے میرے رب کی تسبیح پھر سنا دے. ایک بار میرے رب کا نام اسی طرح پھر سنا دے. یہ جتنی بکریاں ہیں ان کا چوتھا حصہ 1/4 تجھے پھر دیتا ہوں، سنا. انہوں نے پھر تسبیح پڑھ دی. انہوں نے پھر فرمائش کی تو سن، ایک حصہ دے چکا ہوں، ایک حصہ اور دیتا ہوں. مجھے ایک مرتبہ میرے رب کی تسبیح پھر سنا دے. اندازہ کریں ان کے لیے اللہ کا نام کتنا پیارا تھا, کتنا محبوب تھا. مال قربان کر رہے ہیں رب کا نام سننے کے لیے, اور آج ہمارے پاس یہ جذبہ یہ شوق نہیں. اعتراض ہوتے ہیں, لوگ اعتراض کرتے ہیں. دنیا کے گیت گانے والوں کو لوگ نوٹوں سے تول دیتے ہیں, اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے لوگوں کے پاس اگر کوئی ہو بھی تو اس پر بھی اعتراض ہوتا. اس سے پتا چلا کہ اللہ کا نام لینے والوں کی خدمت کوئی نئی بات نہیں. اس سے یہ مراد نہیں کہ میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ اعتراض کرنے سے پہلے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. یہ تو اپنی اپنی محبت کی بات ہے, ذوق کی بات ہے, شوق کی بات ہے. ہر ایک کے پیسے میں یہ صلاحیت کہاں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو. فرمایا ایک مرتبہ اور سنا دے, تیسرا حصہ بھی تجھے دیتا ہوں. جبریل نے پھر پڑھ دی 75% تین حصے دے دیے, اب ایک حصہ رہ گیا. فرمایا ایک مرتبہ اور سنا دے, جو باقی رہ گیا وہ بھی دے دیتا ہوں. اب ساری بکریاں دے بیٹھے ہیں, کچھ باقی نہیں بچا. اب کس بات پہ فرمائش کریں, اب کیا پیشکش کریں؟ فرمایا تم میرے پاس اس وقت یہ بکریاں اسی میں نے سب تجھے دے دی, تجھے بکریاں چرانی کہاں آتی ہوں گی, تیرے پاس اتنا ٹائم کہاں ہوگا, تو ان میں کہاں پر پھنساتا رہے گا. بکریاں تیری ہو گئی, اب میں بھی تیرا ہو جاتا ہوں, تو مجھے رب کا نام سناتے رہنا, میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا. تو مجھے میرے رب کا نام سناتے رہنا, میں تجھے خوش کرنے کے لیے تیری بکریاں چراتا رہوں. اندازہ کیا آپ, اتنا پیارا ہوتا ہے یہ. اور ہمیں اللہ کا نام پکارنے اس کی تسبیح پڑھنے کی فرصت نہیں. سبحان اللہ, محبت سے کہیے. کتنا ٹائم لگا, 90 نیکیاں مل گئی ایک مرتبہ پڑھنے. کوئی نقصان ہوا زبان سے؟ کتنے غلط نامناسب ناجائز کلمے ہم نکالتے رہتے ہیں. اگر ہم اس تسبیح کی عادت بنا لیں تو ہمیں کوئی نقصان, نیکیاں بھی ملتی ہیں, رب بھی راضی ہوتا ہے. یہ تسبیح کثرت سے پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته, اور گرج اسے سراہتی ہوئی اس کی باتی بولتی ہے, اس کی تعریف کرتی ہے اور اس کی باتی بولتی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ, اور فرشتے اس کے ڈر سے, یا تو اللہ کے ڈر سے اور یا پھر رات کی تسبیح پڑھنے پر اس کی گرج کے ڈر سے وہ بھی قبضہ کرتے ہیں, تسبیح پڑھتے. الحمدللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ ہو گئی تحمید تعریف کرنا, سبحان اللہ ہو گیا پاکی بیان کرنا. ہمیں اس کی عادت نہیں رہی. آج کل انگریزی کا بہت شوق ہے, کوئی چیز ہے تھینک یو, اور یا زیادہ کوئی ہوگا اردو دان کا شکریہ, مہربانی. مہربانی فارسی کا لفظ ہے, شکریہ عربی سے بنا ہوا ہے, کیونکہ شکر کا لفظ عربی کا لفظ ہے. ورنہ عادت ہمیں تھینک یو کی. آپ کو جس نے کوئی چیز فراہم کی ہے اس کا بھی شکریہ ادا کریں, مگر تعریف حقیقت میں کس کی ہے؟ اللہ کی. الحمدللہ. سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، لطیفے کا لطیفہ ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی. کتاب گئے کسی کے یہاں، موسم کا گرمیوں کا کیا پیئیں گے جی؟ ٹھنڈا پلا دو ان کا چیز، آپ کو لسی پلاتے ہیں، ٹھنڈی میٹھی لسی بنوائی پلائی، لسی پی تو ان کا جی شکریہ. میرا شکریہ کیوں ادا کرتے ہو؟ جس نے لسی بنائی ہے اس کا شکریہ ادا کرو، میں نے تو صرف پلائی ہے. شکریہ تو سب کا ادا ہونا چاہیے، تم نے صرف مجھے ادا کرتے ہو، جس نے بنائی ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرو. ان کا چلے جی لے چلے جس نے بنائی ہے، پہنچے ہلوائی کے پاس، ہلوائی صاحب شکریہ انہوں نے لسی پلوائی، ان کا شکریہ آپ نے لسی بنائی، آپ کا شکریہ. اس نے کہا جی میرا شکریہ صرف کرے گا، جس نے دہی جمائی ہے اس کا شکریہ ادا کرو، جس نے دہی جمائی ہے بلایا فلانے صاحب کو بلاؤ، بلایا جی آپ کا شکریہ جی کہ آپ نے دہی جمائی، آپ نہ جماتے تو یہ لسی نہ بناتے. اس نے کہا جی میرا کہے گا شکریہ، دودھ شکریہ ادا کرو. گوالے کا جو دودھ لے کر آیا گجر کا، وہ دودھ نہ لاتا تو میں دہی کہاں سے جماتا؟ وہ کہاں ہے جی؟ وہ چلو جی بھینس کا دودھ ہی چلو. پہنچے جی جو دودھ لانے کے والے کے پاس، شکریہ بھائی آپ نے دودھ پہنچایا، اس نے دہی جمائی اور مجھے لسی ملی. اس نے کہا جی بھینس والے کا شکریہ ادا کرو، میرا کیا شکریہ ادا کرتے؟ اگر اس نے بھینسیں نہ لی ہوتی تو میں دودھ کہاں سے نکالتا، کیسے پہنچاتا؟ اس کا شکریہ، اس نے آگے دوسری کی طرف لگا دیا. پھر وہ مدانی جس سے وہ بلویا گیا اس کا، پھر جس نے برتن بنایا جس برتن میں بلویا گیا اس کا، اس طرح سلسلہ چلتا رہا. ایک لسی کا گلاس کیا پی لیا، پچاس شکریہ ادا کرنے پڑ گئے. کسی سمجھدار نے کہا اس طرح شکریہ ختم نہیں ہوں گے، ایک مرتبہ کہہ دے الحمدللہ سب کا شکریہ ہو جائے گا.
کیونکہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے.
جس نے انسان کو سمجھ دی، عقل دی، جسم دیا، روح دی، صلاحیتیں دی، غذائیں نعمتیں، کس کس چیز سے نوازا، تو سب سے پہلے اس کی تعریف کر. تو نے الحمدللہ کہہ دیا، اس کے بعد دوسروں کا بھی شکریہ ادا کر. اب تجھے ہر ایک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، جب تو نے اللہ کی تعریف کر دی سب کی تعریف ہو گئی. اور آج کل زمانہ ہے سب کو راضی کرنے کا، رب کو راضی کرنے کا زمانہ نہیں. تو کہتے ہیں سب کو راضی کرو، رب کو چھوڑ دو. اور حالانکہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، تو ان کو راضی کیا جائے. تو یہ گھن گرج بظاہر جو آباد ہے، یہ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں جو کچھ ملا ہے رب نے دیا ہے، رب کو یاد کرو.
وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ.
اور طرف بھیجتا ہے، جس کو گرج کہہ لو، گن کہہ لو، تندر کہہ لو، وہ بھیجتا ہے
بجلی، وہ کڑکتی ہوئی چمکتی ہوئی،
تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے. وہ جس پر بجلی گرانا چاہے اس پر گرا دے، جس پر ڈالنا چاہے اس پر ڈال دے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں.
تختوں پہ بیٹھ کے راج کرو، یا تجاریوں کے بیٹھ کے ناش کرو، یاد رکھو کہ اللہ موجود ہے
اور اس کے سامنے کسی کی پیش چلتی نہیں.
تم کتنے قوت والے کیوں نہ ہو جاؤ، مگر اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے،
اللہ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، اس سے نہیں اڑ سکتے. اگر تم یہ سوچو کہ نہیں جی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا نا میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، تو تو بتایا پہاڑی پہ چڑھنا اسے بتا سکا؟
کوئی قلعہ بنا لے یا ایسا فن کمرہ بنا لے اس میں کوئی کھڑکی نہ رکھے اور یہ سوچے کہ فرشتہ نہیں اندر آ سکے گا, میری روح نہیں نکال سکے گا, تو کیا ایسا ہو جائے گا؟
نہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے, کوئی اسے روکنے والا کوئی ٹوکنے والا نہیں. وہ جس پر چاہتا ہے بجلی گراتا ہے, اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں لوگ. اللہ کے معاملے میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو قوم کہتی ہے رب دکھا تو مانیں گے, دن دیکھے خدا کو نہیں مانتے. مسئلہ طے ہو گیا, بندے ساتھ لے لیے, چلو جی 70 آدمی قوم کے سرکار تیار ہو گئے, اللہ کا دیدار کریں گے, چلے. اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ بغیر دیکھے خدا کو مانیں گے نہیں. جب چلے راستے میں بجلی کٹ, سارے کیا ہو گئے, ڈراؤں.
اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے ٹکر لی,
اللہ سے مقابلہ کرنا چاہا, نبی کی بات پر اعتبار نہیں کیا,
اللہ کو دیکھنا چاہا, اللہ کے معاملے میں جھگڑا کیا, تو نتیجہ کیا ہوا, وہ برباد ہو گئے.
جو لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں اللہ کی طرف سے, پھر جب ان کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر وہ بچتے. آج بھی دیکھو کیا ہو رہا, اللہ کے احکام, اللہ کی ہدایات, اللہ کی تعلیمات, اللہ کے کلام کو چھوڑ کے کن کن چیزوں کو لوگوں نے خدا بنایا ہوا.
کسی اور کی بات کیا کریں, خود اپنی حکومت کو دیکھ لو.
انہوں نے امریکہ کو خدا بنا لیا, امریکہ راضی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں, والی وارث نہیں. مجھے بتائیے امریکہ میں طوفان آتا ہے کہ امریکہ کا صدر روک سکتا؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو. وہاں زلزلہ آ جائے تو کیا امریکہ کے صدر میں طاقت ہے کہ اسے روک لے؟ نہیں. جو اللہ میں جھگڑتے ہیں پھر وہ عذاب کا شکار ہوتے ہیں, وہ بچتے نہیں. رات گھن گرج کو کہتے ہیں, صواعق جمع ہے صاعقہ کی, صاعقہ کہتے ہیں ہلاک کر دینے والی بجلی کو. یہاں مراد ہے ٹوٹ کر گرنے والی بجلی کو, جو اس کے نتیجے میں ہلاکت ہوتی ہے. یہ لوگ جو دنیا میں اپنی کسی طاقت پر ناز کرنے لگ جاتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا, اور جو لوگ اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہیں انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا. بظاہر آپ سمجھے کہ انہیں نقصان ہوا ہے, مگر انہیں حقیقت میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. اللہ کے بارے میں جھگڑنا کیا, وہم جو جا دلونا, کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں, یہ اصل بات کیا ہے اس کو سن لیں. اللہ کے بارے میں رسول سے جھگڑنا, جھگڑتے اللہ کے بارے میں مگر کس سے جھگڑتے ہیں؟ رسول سے. جو اللہ کی طرف بلائے اس سے جھگڑنا, جدال جھگڑنا, جھگڑے میں سختی کرنا, یہ جدل سے ہے. حالانکہ جدل کے معنی قتل کر دینے کے ہوتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کی صفات, اس کے کمالات کو دیکھ کر, اس کی نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ سے ڈرتے نہیں, جھگڑتے ہیں. آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں, دو تین جمعے پہلے عامر اور عرفت کا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادتی کی، آپ تفسیر مسلسل سن رہے ہیں، آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور انہوں نے کیا حرکت کی، آگے سے کیا پروگرام بنایا. ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، آپ واقعہ سن چکے ہیں. امام الاولیاء حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کے خلیفہ، امام الاولیاء کا لقب ہے، ولیوں کے امام، بہت پائے کے بزرگ اور عالم ہوئے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ عرب کے شیطانوں میں سے ایک شیطان، یعنی ایک ایسا آدمی جو شیطان صفت ہو گیا تھا، اس نے اپنے اندر شیطانیت بہت زیادہ بھری تھی، اس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا رب جو ہے یہ بتاؤ وہ کس چیز کا ہے؟ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لوہے کا ہے، تانبے کا ہے؟ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس کا ایسا ہے؟ جب اس نے اتنی بات کی، معاذ اللہ، تب کہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. صرف سنانے کے لیے، بات بتانے کے لیے، ورنہ ایسے لفظ منہ سے نکالتے ہوئے روایت کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا. صحابہ نے آ کر عرض کی، حضور آپ نے ہمیں جس کی طرف بھیجا ہے وہ تو اللہ کا نہایت سرکش نافرمان، بڑا گستاخ، بڑا بے ادب، بڑا ہی پتھر دل آدمی ہے، کافر دل آدمی ہے، ایسی بات اس نے کہی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا تم ایک بار پھر جاؤ. وہ تو بھلا چاہتے ہیں نا، وہ کسی کا برا نہیں چاہتے. فرمایا پھر جاؤ. صحابہ پھر گیا. جب جا کر اس کو دعوت دی اسلام کی، پہلے جو کچھ اس نے کہا تھا تو کہا تھا، اب اس نے اور زیادہ شدید گستاخی کی. کہنے لگا کیا میں تمہارے نبی کے کہنے سے ایسے کو مان لوں، ایسے رب کو مان لوں جسے میں نے دیکھا نہیں، جسے میں پہچانتا نہیں؟ وہ ہے نہیں ہے، کس چیز کا ہے، کیسا ہے، صرف اس کے کہنے پہ مان لوں؟ آگے سے اور بکواس کی. صحابہ نے جب اس کی بکواس سنی، واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کی، حضور اس نے تو اور زیادہ بکواس کی، اور زیادہ گستاخی کر رہا. فرمایا پھر جاؤ. ایسا کریم، ایسا رحیم آپ کا، دشمنوں کے لیے بھی رعایت کے ایک بار اور موقع دے دو، شاید اپنی توبہ کر. رحمت حق بہانہ می جوئے، دفاع نمی جوئے. اللہ کی رحمت بہانہ مانگتی ہے، قیمت آ رہی ہے نا، شب برات دور کو ہے نا، تین دن ہی ہے درمیان میں، ہفتہ اتوار تھی. اور سرکار رحمت للعالمین، اللہ کی رحمت کے مظہر کامل بن کے ہے، ہم پھر جاؤ. تیسری مرتبہ گئے تو وہ اسی طرح اپنی بکواس جاری رکھے ہوئے تھا، اس کو ہوش نہیں تھی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، اسی طرح بکے جا رہا تھا. اس نے یہ بکواس جاری رکھی، سیاپا نے اس کو پھر کہا، لیکن وہ اپنی بولے جا رہا تھا کہ اس پر اچانک بجلی گری اور وہ وہی جل کے رات ہو گیا. سیاپا واپس پلٹے، راستے میں انہیں صحابہ کی ایک اور جماعت ملی اور کہا کہ وہ شخص جل گیا. تو آنے والوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دیا اور اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا. مفسرین فرماتے ہیں اس وقت یہ آیت اتری
وَيُرْسِلِ السَّرَائِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ
اور وہ کلک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے.
وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ
اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں, اللہ میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. اور بجلی گرتی تو کیا مطلب کہ جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں ان پر کیا گرتی ہے؟ کیا گرتی ہے؟ بجلی گرتی. ان پر بجلی گرتی ہے اور وہ تباہ ہو برباد ہو جاتے ہیں, ان کو کچھ حاصل ہوتا نہیں. مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے, ہوش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ احتیاط نہیں کریں گے تو ہم بھی کہیں ایسے ہی کسی عذاب کا شکار نہ ہو جائیں. روشنی پڑے ایک بار سوال لاؤں. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم بھی غفلت میں ہیں. ہمیں بھی شاید انتظار ہے کہ ہم اسی وقت سدھریں گے جب ہماری پکڑ ہوگی. اگر ہم نے ایسا سوچ رکھا ہے تو پھر ہم لوگ نہایت نادان ہیں, ہم لوگ اچھے سمجھ والے لوگ نہیں. ہم غلطی کر رہے ہیں اور جو غلطی کرے اس کو سزا بھگتنی پڑ جاتی ہے. اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ہمیں ایسی پکڑ سے بچائے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے معاملے میں لڑنے والے کبھی فائدے میں نہیں. اگر کسی کو اللہ کا حکم معلوم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ جھوٹ سے راہ نہ کرے. اگر عمل نہیں بھی کرتا ہے تو زبان سے غلط جملے نہ کرو. آج کسی کو حکم بتایا جائے اللہ کا, آگے سے کہتے ہیں تم مولوی لوگوں نے بنا لیا ہوگا, اللہ نے ایسا نہیں کہا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر پہلے صرف گناہگار ہوتے ہیں تو پھر ظالم بن جاتے ہیں. ظلم کرتے ہیں کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ ظالم ہو جاتا ہے, اور جو ظالم بن جائے پھر اس کو ہدایت ملتی نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے معاملے میں جھگڑنا صرف یہی نہیں ہے کہ بیعت و بائعہ کیا جائے, یہ بھی جھگڑنا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اختیار کیا جائے.
اللہ کے دشمنوں سے تعلق جوڑنا,
اللہ کے پیاروں کو چھوڑ دینا, یہ بھی اللہ سے جھگڑنا ہے. کافروں سے, دشمنوں سے تعلق جوڑنا اور اللہ کے پیاروں سے دور ہونا, یہ بھی اللہ سے جھگڑنا ہے. قرآن کو چھوڑ دینا, شیطان کی پالیسی اختیار کر لینا, یہ بھی اللہ سے جھگڑنا.
نبی کا دامن چھوڑ کر دشمنوں سے لا لگا لینا,
دشمنوں سے وابستہ ہو جانا, یہ بھی مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ سنگین غلطی ہے جس میں مسلمان حکومتیں اور ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو ملوث اور مبتلا کیے ہوئے ہیں.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ,
اور اس کی پکڑ سخت.
اے اللہ سے بھگنے والے, اللہ کے رسول سے بھگنے والے,
یاد رکھو کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں پڑے رہو اور ادھر سے پکڑ ہو جائے اور تمہیں کوئی گنجائش ہی نہ ملے. ہوش کرو, ہوش کے ناخن لو, توجہ کرو, اپنے آپ کو غفلت میں نہ رکھو,
دھیان دو
کہ تم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے, اور اگر کر رہے ہو تو اپنے آپ کو فوراً درست کر دو. آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں, میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, اخلاق کی اعمال کی بات کرنا سیاست نہیں, وطن کی عزت محبت کی بات کرنا سیاست سے نہیں. ہاں اگر کوئی سیاست دان اپنے آپ کو پھیلا کے بات کرے اس انداز میں, اور بات میں دینی حوالے سے بات کر رہا ہوں. مجھے بتائیں آج ہماری حکومت حزب مخالف ہو یا حزب اقتدار ہو, ان دونوں میں سے کسی نے کبھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, امریکہ سے ڈرنے کی باتیں ہوتی کہ امریکہ امداد بند کر دے گا, امریکہ ناراض ہو جائے گا, فلانی ترمیم یوں ہو جائے گی, یوں نہ کیا یوں ہو جائے گا, یوں نہ کیا یوں ہو جائے گا. اللہ سے ڈرنے کی بات انہوں نے کبھی کی نہیں. ایک دوسری بات سنیں, انہوں نے کبھی قرآن اور حدیث سے پالیسی کا ذکر کیا نہیں. ورلڈ بینک یوں کہتا ہے, آئی ایم ایف یوں کہتا ہے, فلانا یوں کہتا ہے, کبھی قرآن حدیث کا ذکر نہیں. ان لوگوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا, ہم فلانے اتنا عرصے تک ہمیں یوں نہیں ہوگا وہاں نہیں ہوگا, اور اگر اللہ چاہے آج ہی سکتا وہ لڑکے تو کوئی روک سکتا؟ پوچھ رہا ہوں, آپ لوگ سوچیں, میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے.
وہ پھر آپ جس نے خدائی کا تارا کیا اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا, جب کہتا تھا بارش ہو جاتی تھی, جو منہ سے نکالتا تھا وہ ہو جاتا تھا, لیکن جب اس نے اللہ سے جھگڑنا شروع کی, اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی, موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا, تو بتائیے وہی فرعون غرق ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا اپنے آپ کو غرق ہونے سے بچا نہیں سکا. وہ نمرود جو روئے زمین پر انٹائر ورلڈ پر اکیلا حاکم بادشاہ کا رولر تھا, بتائیے چھوٹے سے مچھر سے اللہ نے اس کو مروایا یا نہیں مروایا؟ یہ لوگ کیا سنیں, انہوں نے کیا روک لینا ہے؟ چھوٹی سی حکومت پر راج کرنے والے سمجھتے ہیں جیسے انہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا, ان کو ڈرنا چاہیے, اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. اللہ کے معاملے میں جھگڑنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ قادر ہے, قدیر ہے, خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے,
ہم سے اس کی نافرمانیاں ہوتی ہیں, سبھی کرتے ہیں, ہم سب سے غلطی ہوتی ہے, مگر شرمندہ ہو جانا چاہیے, معافی مانگ لینی چاہیے, غلطی کو نیکی نہیں سمجھنا چاہیے, برائی کو اچھائی نہیں سمجھنا چاہیے, اکڑنا نہیں چاہیے, غرور نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایسا نہیں بن جانا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ نہیں جی ہم تو پتہ نہیں جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, نہیں. اللہ تعالی کی رضا کو ہر طرح مقدم سمجھنا چاہیے, ترجیح دینی چاہیے, اس کو پریارٹی ہونی چاہیے, امپورٹنس ملنی چاہیے. اللہ راضی ہو, کوئی اور ناراض ہوتا ہے تو رب کو راضی کرے.
اللہ تعالی کا فرماتا ہے
اسی کا پکارنا سچا ہے,
کس کا پکارنا سکتا ہے؟ اسی کا.
اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنے الحق، اسی کی طرف بلانا سچا، اسی کا پکارنا سچا.
بتوں کو پکارنے والے جھوٹے، بتوں کو پکارنے والے اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنے والے جھوٹے، اللہ کی طرف بلانے کی بجائے اللہ کے غیر کی طرف بلانے والے جھوٹے. اسی کا پکارنا سچا. جو کوئی دعوت دے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، جو کوئی بلائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے، جو کوئی پکارے اللہ اور اللہ کے پیاروں کو، اللہ کے دشمنوں کو نہیں، غیروں کو نہیں. یہاں ایک مسئلہ پیش کر دوں، یہاں سے استدلال کرتے ہوئے کچھ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کو ہی پکارنا چاہیے، تم لوگ نبی ولی کو پکارتے ہو. چنانچہ اگلا حصہ بھی پڑھے،
والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا،
اور اس کے سوا جن ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے. جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں کسی کو، وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے.
الا كباسطِ كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ،
مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے. کیا مطلب؟ جو ایسا شخص جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے سوا کسی اور کو رازق خالق مالک قادر سمجھتا ہے، وہ اگر یہ چاہے گا اس سے کہنے سے بارش ہو جائے تو بارش ہوتی بارش ہوگی، ذرا اسی کہہ دے. توجہ سے سنیں، میں مسئلہ کرنے لگا ہوں. کفار مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے یہاں بارش برسانے والا بھی ایک بت تھا، اس کو پکارو گے تو بارش ہوگی. ہندوؤں میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ فلاں قسم کا راگ گایا جائے تو بھی بارش ہو جاتی ہے. موسیقی میں فلاں راگ گائیں گے تو بھی بارش ہو جائے گی، ملہار گاؤ، فلانا گاؤ، یہ گاؤ، بارش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنے سے بارش ہوتی نہیں.
اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ کچھ نہیں سنتے، سننے والا کون ہے؟
اللہ. یہاں سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ جی تم لوگ یا رسول اللہ پکارتے ہو، یا علی پکارتے ہو، یا غوث پکارتے ہو، پیروں کے نام لے کے پکارتے ہو، تو قرآن تو کہتا ہے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں چاہیے، اللہ کے سوا کسی کی طرف دعوت نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. تو تم لوگ جب پکارتے ہو تو اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں چاہیے، تم نے پکارا، لہذا جس طرح کافر شرک کرتے تھے اسی طرح تم بھی شرک کرتے ہو. اس کا جواب دے دوں، سن لیں، بار بار آپ نے سنا ہوا ہے، پھر سن لیں. ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق عقیدے رکھتے ہیں، ہمارے عقیدے حق اور سچ ہیں. ہم اللہ کے سوا کسی کو کسی طرح بھی عبادت کے لائق سمجھتے نہیں. پھر کہہ دیجیے، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے نہیں، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی قبر کو، نہ کسی آستانے کو، نہ کسی خانقاہ کو. ہم کسی کو پوچھتے نہیں، ہم پوچھتے ہیں تو صرف اللہ کو پوچھتے. اور سن لیں، اللہ والوں کو مصیبت میں پریشانی میں پکارنا یہ بھی اللہ کو پکارنا. ہم کسی نبی کو کسی ولی کو معبود عبادت کے لائق سمجھ کر ہرگز پکارتے نہیں. اگر اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکاریں گے تو شرک ہوگا. ارے ہم ان لوگوں کو اللہ کے پیاروں کو اللہ کے چاہنے والوں کو اہل اللہ کو اولیاء اللہ کو معبود سمجھ کر نہیں پکارتے, معبود سمجھ کر پکارتے.
اللہ
اگر اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر پکارا جائے تو یہ شرک ہوگا. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں جی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا چاہیے تو پھر آپ صبح شام جو پکارتے رہتے ہیں یہ بھی نہ پکارا کرو. بھیا او بھائی, بیٹے نے کہا ابا جان, بیٹا مشرک. باپ نے کہا بیٹا, باپ مشرک. باپ نے بیٹے کو بلایا, بیوی کو بلایا, جس نے جس کو پکارا پھر سارے ہی مشرک ہو جائیں گے, کیونکہ سارے ہی اللہ کے سوا ہیں, سارے اللہ. اگر صرف یہ ترجمہ کریں گے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارا تو شرک ہو جائے گا, پھر بچے گا کون؟ آپ نے کہا تانگے والے اور اچھے والے پکارا ہی ہے اور کیا کیا, پکارا ہے نا, شرک ہو جائے گا, بچے گا کوئی؟ معبود سمجھ کر صرف اللہ کو پکارا جائے گا. خالق حقیقی متصرف حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. نبی ولی کا کوئی اختیار ہم ذاتی نہیں مانتے, ان کو جو بھی کمال حاصل ہے اللہ کا عطا کیا ہوا, اور اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کچھ کر سکتے نہیں. وہ کچھ نہیں سنتے, مگر اللہ کے پیارے سنتے ہیں, ان کو سننے کی طاقت اللہ دیتی ہے. اللہ خود فرماتا ہے میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں, ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں, ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں. وہ بندہ خدا نہیں ہو جاتا, بندہ ہی رہتا ہے مگر اللہ کی قسطوں کا مظہر ہو جاتا. اس کے جسم میں قوت ربانی آ جاتی ہے, آواز اس پہ ہے, قوت ربانی ہے کہ دور و قریب دیکھنا سننا کوئی مسئلہ نہیں رہتا. اور یہ جو پسٹل لوٹا پارٹی 24 نمبری ہے, صبح و شام دن رات شور مچاتے ہیں, نہیں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا, اور ذرا ان کے گھر کا نقشہ دکھا دوں آپ کو. ان کے سب سے بڑے پیر, علماء دیوبند کے سب سے بڑے پیر حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مدینہ رحمت اللہ, پکے سنی تھے. ذرا دیکھو, اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا نبی ولی کو پکارنا شرک ہے تو پہلا فتویٰ تو لگاؤ ان کے پیر پر. ان کے پیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے. یا محمد کہا یا نہیں کہا؟ فریاد بھی پیش کی, یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے, اے رسول کبریا فریاد ہے. شیر ان کا ہے تو نام ہے رہا ہوں, ان کو ایسا پڑھنا آتا, یہ ہمارا ہی شوق ہے, ہم نبی کی نعت پڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں حاجی صاحب؟ سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل, اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. مشکل کشا کہا یا نہیں کہا؟ پتہ لگاؤ نا پھر اپنے پیر پر کہ وہ مشرک ہو گئے. ان کو کہتے وہ صاحب کہہ رہے ہیں میرے مشکل کشا فریاد. سن لیں ان کے سب سے بڑی مفتی جی بھی سن لیں, کھانا بھون کا مفتی بولتا میرے نبی کی شان ایسی ہے دشمنوں سے بھی کہلوایا. کھانا بھون کا مفتی کیا کہتا ہے؟
وہ کہتا ہے یا شفیع العباد خود بیدی انت کل اضطرار وہ کمدی,
اے بندوں کی شفاعت کرنے والے، اے اللہ کے حبیب میری دستگیری دیجئے، مشکل میں ہر پریشانی میں آپ ہی میری امید اور میرا سہارا. کہلوایا یا نہیں کہلوایا؟ اب اگر کہتے ہو شیر کا تو پہلا فتویٰ اس پہ لگا، پہلا پیر کے دوسرا تھانہ بھون کے بڑے مفتی پر ایک اور سن لیں. قصائد قاسمی اٹھا کے دیکھیں، ان کے وہ جو دارالعلوم جہاں سے سر پر بدعت کے فتوے بنتے ہیں نا، یاد ہوئے جہاں سے، کیونکہ اس میں اور کچھ نہیں بنتے، یہی بنتا ہے بس. کوئی عاشق نہیں بنے گا، کوئی نیک نہیں بنے گا، بس ایسے ہی بناتے ہیں کہ مشین لگاؤ، صرف بدعت، صرف بدعت، صرف بدعت. جو یہی کرتی ہے وہ مشینیں تیار کرتے ہیں وہاں، وہ صرف اور صرف دارالعلوم کے بانی. وہ کیا کہتے ہیں؟
کہتے ہیں مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی
یا رسول اللہ، آپ کرم کیجئے، آپ کے کرم کے سوا مجھ قاسم نانوتری کا کوئی حامی کار. فتوا لگاؤ نا، میری مدد کرنے والا کوئی اور نہیں. فتوا اس کو بھی لگاؤ. نہیں نہیں، آگے کہتے ہیں جو تو ہی نہ، جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے گا تو کون پوچھے گا، جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے گا تو کون پوچھے گا، بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غمخوار. لگاؤ نا پتلے، تو ذرا پتا چلے پتلے لگتے کیسے ہیں. دوسروں کو کہنا بہت آسان ہے، لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شان رکھتے ہیں کہ دشمنوں سے بھی کہلوایا، پتا چلا کہ نبیوں ولیوں کو پکارنا شرک نہیں، بدعت نہیں. ہاں ان کو معبود سمجھیں گے تو شرک ہو جائے گا، اور ان کو اللہ کا معبود سمجھ کر پکارنا غلط. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں،
فرماتے ہیں واہ کیا جھوٹ و کرم ہے شہ بطحا تیرا.
اگر دے ہی نہیں سکتے تو ان کے جھوٹ اور کرم کی باتیں کیا کرنی.
واہ کیا جھوٹ و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.
آپ اللہ کی عطا سے ایسے سخی اور کریم ہیں کہ کسی شاعر کے جواب میں کبھی آپ نے نہیں کا لفظ فرمایا نہیں. پتا چلا آپ کو، اگر اعلیٰ حضرت کے شعر سنانے لگوں گا تو بہت شعر آتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. اللہ کے حبیب بھی دیتے ہیں، اللہ کے پیارے بھی دیتے ہیں. ان کو ہم پکارتے ہیں تو معبود سمجھ کر ہرگز نہیں پکارتے، ورنہ پھر ڈاکٹر کو پکارو، پولیس کو پکارو، آج کل ای جی کی ایمبولینس کو پکارتے ہو، مدد کے لیے دوسروں کو پکارتے ہو، سب شرک ہو جائے گا. یہ بھی اللہ کی مدد کے لیے ہی ان لوگوں کو پکارا جاتا ہے، یہ اللہ کی مدد کے مذاق ہیں.
اللہ فرماتا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال.
اور وہ ہر کس نہ پہنچے گا، کافروں کی ہر دعا تکتی پھرتی ہے. اور اللہ کے پیاروں کے پاس جاؤ گے تو کامیاب ہوگے، اور اگر کافروں کا طریقہ ہوگا تو پھر کوئی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہوگی. انشاءاللہ اس کا باقی حصہ آئندہ جمعے کو بیان کرنا. آئندہ جمعے جو آیت آئے گی اس میں آیت سجدہ ہے، سجدہ آئے گا. جتنے سنیں گے ان کو بھی سجدہ کرنا پڑے گا، ٹیپ ہو جائے گی تو جب کبھی سنی جائے گی تب بھی سجدہ کرنا پڑے گا. ایک مرتبہ ایک ہی نشست میں 40 دفعہ اس آیت کو پڑھتا رہوں، ایک دفعہ ہی سجدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا، سجدے کا مسئلہ بھی بتا دوں گا آپ کو، کیونکہ یہ سجدہ تلاوت انشاءاللہ
تو اگلے جمعے میں نے پہلے سے بتا دیا انشاءاللہ وہ آیت آئے گی.
اور کیا ہے کہ کتاب ریس کا عنوان ہے مدینے میں, کتاب ریس کا عنوان ہے مدینے میں, جہان قسم ہے اور جان ہے مدینے میں. وہاں پہ جانے کو تو کرنا میرا دل پڑتے, میری نجات کا سامان ہے مدینے میں. وہاں پہ جانے کو تو کرنا میرا دل پڑتے, میری نجات کا سامان ہے مدینے میں. اور گناہ کے ایسے کے خالق نے کس طرح کیوں کہتے ہیں, میرے گناہ کا وہ مہمان ہے مدینے میں. اور جہاز سارے بنائے گئے ہیں جس کے لیے, یہ جہاز سارے بنائے گئے ہیں جس کے لیے, وہ ساری خلق کا سلطان ہے مدینے میں. اب کیا ہے کہ کسی طبیب سے ممکن نہیں ہے میرا علاج, کسی طبیب سے ممکن نہیں ہے میرا علاج کہ میرے دھرم کا فرمان ہے مدینے میں. کسی طبیب سے ممکن نہیں ہے میرا علاج کہ میرے دھرم کا فرمان ہے مدینے میں. دلانوں کو جو مسلمان جس کے ہیں موتی جواہرات کی, وہ کون ہے مدینے میں. اور دوسری جو آپ نے کیا نا وہاں پہ ایک چیز والی آتی ہے اس کی چلتے کر رہا ہوں, کیا ہے کہ ہر رہ رہا ہر رہ رہا رحمت کی برسات مدینے میں, ہر رہ رہا رحمت کی برسات مدینے میں. بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں. اور من سارا نے سمجھایا من سارا قبری وجبت کا ہوں سفا دی, کیا ہے کہ من سارا نے سمجھایا یہ راہ زمانے کو ملتی ہے سباب کی سوگات مدینے میں. اچھے سنیے کہ سرکار دو عالم کا دربار ہے وہ جس سے, سرکار دو عالم کا دربار ہے وہ جس سے لیتے ہیں کہیں سا بھی خیرات مدینے میں, سرکار دو عالم کا دربار ہے وہ جس سے لیتے ہیں کہیں سا بھی خیرات مدینے میں.